अच्छा भाई, आगे सबक देखिए भाई, मतन देख लें पहले। फसलुन मफहूमुल कुल्ली युसम्मा कुल्लियन मंतिकियन व मारूजुहु तबईयन वल मजमूउ अक्लियन व कदल अनवाउल खमसतु वल हक अन वजूद तबई बिमाना वजूदी अशखासी ही। फसलुन मफहूमुल कुल्ली, बास किताबों में यहां फसल की जगह खातिमा का लफ्ज होगा, खातिमा। तो मुराद यह है कि यह कुल्लियात की बहस का खातिमा है, कुल्लियात की बहस यहां खत्म हो रही है, यानी इस फसल में भाई। तो कहते हैं फसलुन मफहूमुल कुल्ली युसम्मा कुल्लियन मंतिकियन व मारूजुहु तबईयन वल मजमूउ अक्लियन। याद रखो ये जो कुल्ली है यहां तीन चीजें हैं भाई, तीन चीजें। जब हम कुल्ली लफ्ज बोलते हैं तो तीन चीजें होती हैं जिनका इरादा किया जा सकता है। एक कुल्ली का मफहूम है। कुल्ली का मफहूम क्या है कि जो कसीरीन पर सादिक आए। कुल्ली का मफहूम क्या है जो कसीरीन पर सादिक आए। और एक कुल्ली का मारूज है, यानी कुल्ली जिसकी सिफत है, जैसे इंसान। इंसान क्या है? कुल्ली है। फरस क्या है? कुल्ली है। हैवान क्या है? कुल्ली है। जिस्म क्या है? कुल्ली है। तवज्जो है। तो ये मारूज जिसकी सिफत कुल्ली बनती है, तो ये चीज जिसकी सिफत कुल्ली बनती है इसको मारूज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक क्या हुआ? कुल्ली का मफहूम। कुल्ली का मफहूम क्या है कि कुल्ली कसीरीन पर सादिक आती है। और एक कुल्ली का मारूज है, यानी कुल्ली जिसकी सिफत बनती है, जिसको आप कुल्ली कहते हैं और वो कोई चीज होगी, मसलन या इंसान है या हैवान है या शजर है या हजर है या जिसम है। तो ये है कुल्ली का मारूज भाई। और एक है इन दोनों का मजमूआ, यानी वो इंसान जो कुल्ली है, यानी इंसाने कुल्ली, इंसाने। तो यहां तीन चीजें हैं। नंबर एक क्या? उस कुल्ली का मफहूम। कुल्ली का मफहूम क्या है? कुल्ली वो मफहूम है जो कसीरीन पर सादिक है, तो कुल्ली मफहूम का नाम है। और दूसरा वो कुल्ली का मारूज है, जिसको कुल्ली आरिज होती है, जिसकी सिफत बनती है, जिसके बारे में आप कहते हैं कि यह कुल्ली है। क्या कहते हैं? यह कुल्ली है, यानी इंसान, हैवान, जिसम, शजर, हजर वगैरह, ये सब क्या हैं? कुल्ली हैं, ये कसीरीन पर सादिक आते हैं। और तीसरा है इन दोनों का मजमूआ, यानी मारूज और उसका कुल्ली होना। इंसान हो और इंसान और कुल्ली क्या हो? उसकी सिफत। तो इंसान कुल्ली, देखा ये दोनों का मजमूआ है, दोनों का। इंसान कुल्ली या जैसे जिस्म कुल्ली या जैसे शजरे कुल्ली, शजर भी तो हर दरख्त पर सादिक आता है, शजरे कुल्ली या हजरे कुल्ली भाई। तो ये दोनों का मजमूआ। तो एक है कुल्ली का मफहूम, एक है कुल्ली का मारूज और एक है दोनों का मजमूआ। तो तीन चीजें हो गई यहां। तो ये जो कुल्ली का मफहूम है, याद रखो इसको कुल्ली मंतिकी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कुल्ली का जो मफहूम है, कुल्ली का क्या मफहूम है? जो कसीरीन पर सादिक है, इसको कुल्ली मंतिकी कहते हैं, क्योंकि मंतिकी इसके बारे में बहस करता है। इसका नाम क्या? कुल्ली मंतिकी। और ये जो कुल्ली का मारूज है, इसको कुल्ली तबई कहते हैं। आइन और या तबई, कुल्ली तबई। ये जो कुल्ली का मारूज है इसको क्या कहते हैं? कुल्ली तबई। इसलिए क्योंकि तबीयत का माना है हकीकत और खारिज, हकीकत और खारिज। तो चूंकि यहां पर ये मारूज का खारिज में वजूद होता है, इसलिए इसको कुल्ली तबई कहते हैं। इसका खारिज में अब वजूद कैसे होता है, याद रखो उसमें बहस आगे आएगी भाई, उसमें तफसील है भाई, मनातिका का इख्तिलाफ है। तो बहरहाल इसका खारिज में वजूद होता है, या यूं कहें इसके अफराद खारिज में मौजूद होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कुल्ली तबई कहते हैं। तो कुल्ली मंतिकी किसे कहते हैं? कुल्ली का जो मफहूम है, यानी वो जो कसीरीन पर सादिक है। कुल्ली तबई किसे कहते हैं? कुल्ली का जो मारूज है। और कुल्ली अकली, वो इन दोनों का मजमूआ है, यानी इंसान और साथ क्या मलहूस हो, उसका कुल्ली होना उसकी सिफत भी भाई। तो इंसान कुल्ली ये क्या है, इसको कुल्ली अकली कहते हैं, इसको कुल्ली अकली कहते हैं। कुल्ली मंतिकी को मंतिकी क्यों कहते हैं, क्योंकि मनातिका उससे बहस करते हैं। कुल्ली तबई को तबई क्यों कहते हैं, क्योंकि तबीयत का माना है हकीकत और खारिज, तो खारिज में चूंकि इसके अफराद का वजूद होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, कुल्ली तबई कहते हैं। और कुल्ली अकली जो इन दोनों का मजमुआ है उसको कुल्ली अकली कहते हैं, इसलिए क्योंकि उसका वजूद अकल में है खारिज में नहीं है। कुल्ली के कितने माना आ गए, तीन माना, कुल्ली मंतिकी, कुल्ली तबई और कुल्ली अकली। कुल्ली अकली ये जो दोनों का मजमुआ है इसको कुल्ली अकली कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसका वजूद सिर्फ अकल में है खारिज में नहीं, खारिज में
नहीं,
क्योंकि ये दोनों से मुरक्कब है ना। किस किस से मुरक्कब है, मारूस से और कुल्ली का जो मफहूम है, मारूस से और कुल्ली का मालूम हुआ, ये दोनों चीजें होंगी तो कुल्ली अकली होगी, और इन दोनों चीजों में से, इन दोनों चीजों में से जो कुल्ली है, कुल्ली जो सिफत है वो सिर्फ जहन में है, क्योंकि कुल्ली किसका नाम है, मफहूम का नाम है। तवज्जो है, कुल्ली किसका नाम है, कसीरीन पर सादिक आएगा एक मफहूम तो वो कुल्ली है, अगर कसीरीन पर सादिक ना है तो वो मफहूम जुजी है, तो कुल्ली किसका नाम है, मफहूम का नाम है। तो इंसान कुल्ली, इसका एक जुज क्या इंसान, दूसरा जुज क्या कुल्ली, ये दोनों से मुरक्कब है, तो इसका एक जुज जब खारिज में नहीं है, जहन के अंदर है सिर्फ, तो मालूम हुआ कुल भी जहन ही में हो सकता है, कुल भी खारिज में नहीं हो सकता, क्योंकि खारिज में वजूद के लिए एक जुज चाहिए या सारे जुज चाहिए इसके,
सारे
कुल के खारिज में वजूद के लिए क्या चाहिए,
सारे
अज्जा। अगर एक जुज खारिज में हो ही नहीं सकता, मालूम हुआ वो कुल भी खारिज में नहीं हो सकता, जुज की नफी से कुल की नफी हो जाती है, जब जुज खारिज में नहीं मालूम हुआ कुल भी खारिज में नहीं है। तो कुल्ली अकली मुरक्कब है किस से, कुल्ली तबई से और कुल्ली मंतिकी से, तवज्जो है, कुल्ली तबई से और कुल्ली मंतिकी से, और इनमें से जो कुल्ली मंतिकी है उसका वजूद तो खारिज में नहीं है, वो तो सिर्फ मफहूम का नाम है, वो सिर्फ जहन में है, तो जब कुल का एक जुज खारिज में नहीं तो मालूम हुआ ये कुल भी खारिज में नहीं हो सकता, क्योंकि खारिज में इसके वजूद के लिए जरूरी है इसके सारे अज्जा खारिज में पाए जाएं, और खारिज में तो इसके सारे अज्जा नहीं पाए जाते, तो इंतफाए जुज मुस्तलजिम है इंतफाए कुल को, जब जुज मुंतफी तो कुल भी मुंतफी, जब जुज नहीं हो सकता तो कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुल के लिए जुज जरूर चाहिए भाई। तो कुल्ली अकली को कुल्ली अकली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहां मौजूद है, अकल में मौजूद है, खारिज में मौजूद नहीं है। याद रखो ये तीन किस्में क्यों बनाई, वजह इसकी ये है कि भाई मनातिका कुल्ली का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जगह जगह, तो कुल्ली बोलकर कभी कुल्ली का मफहूम मुराद होता है, कभी कुल्ली बोलकर कुल्ली का मारूज मुराद होता है। आपको कहते हैं मसलन, मैं आपसे कहता हूं एक कुल्ली फर्ज करो मसलन इंसान, एक कुल्ली फर्ज करो मसलन इंसान, तो आपने क्या फर्ज किया इंसान। अब इंसान ये भी कुल्ली है लेकिन ये कुल्ली का मारूज है भाई, हकीकत में क्या है
कुल्ली का मारूज।
तो कभी आपको बतलाया जाता है कि कुल्ली जो है वो मफहूम है जो कसीरीन पर सादिक आए, कभी आपको बताया जाता है देखो ये इंसान क्या है ये कुल्ली है, बात समझ में आ गई। और कभी कभार मारूज सिफत के साथ मलहूज होता है, तो मसलन आपसे कहा जाता है कि आप इंसान कुल्ली का तसव्वुर कर लें, किसका इंसान कुल्ली का। तो ये जो कुल्ली का लफ्ज है ये इबारतों में कभी मफहूम कुल्ली के लिए इस्तेमाल होता है, कभी ये कुल्ली का लफ्ज मारूज के लिए इस्तेमाल होता है, मारूज का इरादा किया जाता है, और कभी ये कुल्ली का लफ्ज दोनों के मजमुए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही, तो मंतिकी बार बार जब कुल्ली का लफ्ज जिक्र करेगा, अब कहीं ऐसा होगा उसका इरादा कुल्ली के मफहूम का होगा, कभी उसका इरादा किसका होगा कुल्ली के मारूज का इरादा होगा, कभी उसका इरादा दोनों का होगा दोनों के मजमुए का, तो सुनने वाले को तो पढ़ने वाले को तो पता ही नहीं चलेगा ये कौन सी कुल्ली का इरादा है। तो ऐसी जगह पर जहां इश्तबा होता है फिर वो ये कैद साथ लगाते हैं कि मसलन कुल्ली तबई है यहां मुराद, या यहां क्या मुराद है कुल्ली मंतिकी मुराद है, या यहां पर بار کلی عقلی مراد ہے. تو اس کے ذریعے پھر وہ فرق کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو بھی پتا چلے کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے, مفہوم کی بات کی جا رہی ہے کلی کے, یا اس کے معروض کی بات کی جا رہی ہے, یا دونوں کے مجموعے کی بات کی جا رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی ترجمہ دیکھ لیں. فصل مفہوم الکلی یسمى کلیا منطقیا, کلی کا جو مفہوم ہے اس کو کلی منطقی کہتے ہیں. ومعروضہ طبعیا, اور کلی کے معروض کو طبعی کہتے ہیں. والمجموع عقلیا, اور دونوں کے مجموعے کو عقلی کہتے ہیں. وکذا الانواع الخمسۃ, اور اسی طرح پانچوں انواع ہیں بھائی. کلی کی جو پانچ قسمیں ہیں ان میں بھی اسی طرح تقسیم ہے بھائی, جنس, نوع, فصل, خاصہ اور عرض عام. جنس بھی اسی طرح, جنس صرف اس کا جو مفہوم ہے, ہوا کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جوابی ما ہوا, یہ کیا ہے؟ یہ جنس منطقی ہے. یہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جنس منطقی. اور جو جنس کے معروض ہے, جیسے حیوان, جس میں نامی, جسم, جوہر, یہ سب کیا ہیں؟ یہ معروض. تو ان کو کیا کہیں گے؟ جنس طبعی. جنس طبعی کہیں گے. اور ان دونوں کا جو مجموعہ ہے, دونوں کا مجموعہ جو ہے, جیسے معروض کون؟ مثلا حیوان. اور صفت کیا؟ کہ جنس ہے. تو الحیوان الجنس, یہ کیا ہوا؟ کلی عقلی ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر بولیں, جنس کا جو مفہوم ہے اس کو کیا کہیں گے؟ جنس منطقی. اس کا جو معروض ہے جیسے حیوان, اس کو کیا کہیں گے؟ جنس طبعی. جنس طبعی. اور دونوں کے مجموعے کو کیا کہیں گے؟ جنس عقلی کہیں گے. کیا اس کی مثال کیا ہوگی؟ الحیوان, اور ساتھ جنس کا لفظ بھی جوڑیں, الحیوان الجنس. وہ حیوان جو جنس ہے, یعنی جنس اس کی صفت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نوع میں آ جاؤ. نوع کے اندر بھی یہی تقسیم جاری ہوگی. نوع بھی منطقی ہوگی یا طبعی ہوگی یا عقلی ہوگی. نوع منطقی کسے کہیں گے؟ نوع کا جو مفہوم آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ نوع کسے کہتے ہیں, هو المقول على متفقین بالحقائق فی جوابی ما ہوا, یہ جو مفہوم ہے اس کو کیا کہیں گے؟ نوع منطقی. اور نوع کا معروض کیا ہے؟ کوئی نوع کی مثال دیں. انسان. تو یہ انسان, یہ کیا ہے؟ یہ نوع طبعی ہے. اور دونوں کا مجموعہ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو نوع عقلی کہیں گے. اور اس کی مثال الانسان, اور ساتھ یہ نوع کا لفظ بھی جوڑو, الانسان النوع, وہ انسان جو نوع ہے. جی اسی طرح آ جائیں فصل میں. فصل کے اندر بھی وہ یا منطقی ہوگی یا طبعی ہوگی یا عقلی. فصل منطقی کسے کہیں گے؟ فصل کا جو مفہوم ہے. فصل کا جو مفہوم ہے, جو ایو شئین ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں آئے, یعنی ذاتی ہوتی ہے اور کس کے جواب میں آتی ہے؟ ایو شئین ہوا فی ذاتی ہی, یعنی یہ مشارکات سے جدا کرنے کے لیے آتی ہے اور ذات میں داخل ہوتی ہے. تو یہ جو فصل ہے, یہ فصل, اس کا یہ جو مفہوم میں نے ذکر کیا, اس کو کیا کہیں گے؟ فصل منطقی. تو یہ جو فصل کا مفہوم ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو فصل منطقی کہیں گے. اور فصل کی کوئی مثال ذکر کریں. ناطق. تو یہ جو ناطق ہے یہ کیا ہے؟ فصل طبعی ہے. یہ ناطق کیا ہے؟ فصل طبعی ہے. اور فصل عقلی کی مثال ذکر کریں. فصل عقلی کسے کہیں گے؟ جو دونوں کا مجموعہ ہو. اس کی مثال ذکر کریں. الناطق الفصل, وہ ناطق جو کیا ہے؟ فصل ہے. ایسا ناطق فصل اس کی صفت ہے, یعنی دونوں کا مجموعہ. اس کے بعد کیا آیا؟ خاصہ آیا بھائی, خاصہ. اور خاصہ کس کے جواب میں آتا ہے؟ ایو شئین ہوا فی عارضی ہی کے جواب میں آتا ہے. تو یہ اس کا جو مفہوم ہم نے ذکر کیا کہ خاصہ وہ ہے جو ایو شئین ہوا فی عارضی ہی کے جواب میں آئے, یہ کیا ہے؟ خاصہ منطقی ہے, یہ جو اس کا مفہوم ہے. اور اس کا کوئی, اس کی کوئی مثال ذکر کریں. جیسے زاہق. یہ زاہق کیا ہے؟ خاصہ طبعی ہے، خاصہ طبعی ہے، اور دونوں کا مجموعہ وہ خاصہ عقلی ہے. کیا مثال ہوگی؟ الضاحک الخاصہ، وہ ضاحک جو خاصہ ہے. اس کے بعد عرض عام آ گئی. عرض عام کا کیا مفہوم ہے؟ جو حقیقت سے خارج ہو اور مختلف حقیقتوں پر بولا جائے. یہ جو عرض عام کا مفہوم ہے اس کو کیا کہیں گے؟ عرض عام منطقی. کیا کہیں گے؟ عرض عام منطقی کہیں گے. اس کی کوئی مثال ذکر کریں عرض عام کی. ماشی. تو یہ ماشی کیا ہے؟ عرض عام طبعی ہے بھائی. اور دونوں کا مجموعہ جو ماشی بھی ہو اور ایسا ماشی جو عرض عام ہے. الماشی العرض العام، وہ ماشی جو عرض عام ہے. دیکھا دونوں سے مرکب، اس کو کیا کہیں گے؟ عرض عام عقلی. بات سمجھ میں آ گئی. حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ کلی، منطقی، طبعی اور عقلی، یہ پانچوں قسموں کے اندر جاری ہوتی ہیں. جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام، یہ سب منطقی بھی ہو سکتے ہیں. جنس منطقی، نوع منطقی اور فصل منطقی، خاصہ منطقی اور عرض عام منطقی، اور نیز یہ سارے طبعی بھی ہوں گے. جیسے جنس طبعی، نوع طبعی، فصل طبعی، خاصہ طبعی اور عرض عام طبعی، اور یہ سب عقلی بھی ہوں گے. جب مجموعہ مرکب ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ جنس عقلی، نوع عقلی، فصل عقلی، خاصہ عقلی اور عرض عقلی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. پھر دوہرا لیں، کلی منطقی کسے کہتے ہیں؟ جو کلی کا مفہوم ہوتا ہے. کلی طبعی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کلی کا معروض ہوتا ہے، جس کی کلی صفت بنتی ہے. اور کلی عقلی کسے کہتے ہیں؟ جو ان دونوں کا مجموعہ اور مرکب ہو. بھائی تو یہ مانا ہے وَقَزَلْ أَنْوَاعُ الْخَمْسَةُ، اور اسی طرح پانچوں انواع ہیں، یعنی کلی کی پانچوں قسمیں بھی اسی طرح ہیں. والحق ان وجود الطبعی بمعنی وجود اشخاصه، اور حق یہ ہے کہ طبعی کا جو وجود ہے، بمعنی وجود اشخاصه، وہ اس کے اشخاص کے وجود کے معنی میں ہے. یاد رکھو کلی منطقی کا خارج میں کوئی وجود نہیں. توجہ ہے؟ کلی منطقی کا کیوں نہیں وجود خارج میں؟ وجہ آپ مجھے بتائیں. وہ تو مفہوم کا نام ہے. کلی منطقی کس کا نام ہے؟ مفہوم کا. اور مفہوم تو ذہن میں ہوتا ہے، خارج میں نہیں. اور کلی عقلی کا بھی خارج میں وجود نہیں ہے. کلی عقلی کا وجود خارج میں کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ معروض اور عارض دونوں سے مرکب ہے. اور عارض کیا تھا؟ وہ کلی کا مفہوم. کلی کا مفہوم تو اس یہ دونوں سے مرکب ہے. یہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے. اور اس مجموعے میں سے ایک تو یقینی طور پر صرف ذہن میں ہوتا ہے، خارج میں نہیں. جب ایک جز یقینی طور پر خارج میں نہیں ہوتا تو معلوم ہوا یہ کل بھی خارج میں نہیں ہو سکتا. کل تو اس کو کہتے ہیں جس کے سارے جز موجود ہوں خارج میں، تو اس کو کہیں گے کہ وہ خارج میں ہے. جب ایک جز خارج میں نہیں تو معلوم ہوا یہ کل بھی خارج میں نہیں. تو یہ جو کلی منطقی ہے اور یہ جو کلی عقلی ہے، بالاتفاق خارج میں ان کا وجود نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد کلی طبعی رہ گئی. کلی طبعی کے اندر بھی یاد رکھو اس کا وجود بھی مستقلاً خارج میں نہیں ہے بالاتفاق. مشکل بحث ہے، توجہ سے سمجھ لیں. کلی طبعی کا وجود بھی مستقلاً خارج میں نہیں، کہ اس کا الگ مستقل وجود ہو، کلی طبعی کا اس کا وجود خارج میں نہیں، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. ہاں اختلاف اس چیز میں ہے کہ یہ جو معروض ہے اس کا وجود خارج میں اپنے افراد کے ضمن میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں مناطقہ کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ کلی یہ جو انسان ہے اس کا وجود خارج میں اپنے افراد، یعنی زید، عمر، بکر کے ضمن میں ہے. زید موجود ہے تو انسان کیا ہے؟ موجود. بکر ہے تو بکر بھی انسان، اور خالد موجود تو انسان موجود. یعنی فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ کلی طبعی کا وجود خارج میں اپنے افراد کے ضمن میں، کس میں؟ یعنی مستقلن علیحدہ تو وجود نہیں ہے لیکن اس کے افراد موجود. جب افراد موجود تو افراد کے ضمن میں کلی کا بھی خارج میں وجود ہے. تو حکما کیا کہتے ہیں؟ جب خارج میں کلی کے افراد موجود ہیں تو افراد کے ضمن میں کلی بھی موجود. زید موجود ہے تو انسان بھی اس کلی کا بھی خارج میں وجود ہے. بکر موجود ہے تو انسان کا بھی خارج میں وجود ہے. کیونکہ زید کیا ہے؟ انسان ہے. تو زید کے ضمن میں کیا خارج میں موجود ہے؟ کلی بھی موجود ہے. زید تو ویسے جزی ہے لیکن اس جزی کے ضمن میں کون موجود ہے؟ کلی موجود ہے. جبکہ بعض متاخرین کہتے ہیں نہیں, خارج میں کلی موجود نہیں ہو سکتی, خارج میں کلی کا وجود نہیں ہے, خارج میں کلی کے صرف افراد ہوتے ہیں. خارج میں کلی کے صرف افراد ہوتے ہیں, کلی خود خارج میں موجود نہیں ہوتی. جبکہ فلاسفہ کہتے ہیں نہیں, خارج میں کلی اپنے افراد کے ضمن میں موجود ہوتی ہے. لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کلی خارج میں موجود ہے. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کلی خارج میں موجود ہے. یہ تو ہمیں بھی تسلیم ہے کہ کلی کا الگ مستقل وجود نہیں ہوتا لیکن اپنے افراد کے ضمن میں کلی بھی خارج میں موجود ہوتی ہے. جبکہ بعض متاخرین کہتے ہیں نہیں نہیں, کلی خارج میں موجود نہیں, نہ مستقلن موجود ہے اور نہ اپنے افراد کے ضمن میں موجود ہے. اپنے افراد کی صورت میں بھی یہ موجود نہیں ہے بلکہ خارج میں صرف کلی کے افراد ہیں. کلی خود نہ مستقلن موجود نہ افراد کے ضمن میں موجود, خارج میں صرف کلی کے افراد موجود ہیں, کلی نہیں خارج میں موجود. تو حکما کیا کہتے ہیں؟ کلی بھی خارج میں موجود ہے. کس طرح؟ اپنے افراد کے ضمن میں, اپنے افراد کے اندر. اور متاخرین بعض کیا کہتے ہیں کہ کلی خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں, خارج میں صرف افراد ہیں, کلی کا خارج میں کوئی وجود نہیں, نہ علیحدہ وجود ہے نہ اپنے افراد کے ضمن میں وجود ہے. تو چونکہ مصنف جو ہے وہ متاخرین کے ساتھ ہیں, ان کی بھی یہی رائے ہے کہ کلی کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے, نہ علیحدہ اور نہ اپنے افراد کے ضمن میں. تو بھائی مناطقہ تو کہتے ہیں کہ کلی خارج میں موجود ہے, کہتے ہیں بھائی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلی کے افراد خارج میں موجود ہیں, کلی خود موجود نہیں ہے. تو یہی بات کر رہے ہیں. والحق, اور حق یہ ہے, دیکھا حق یہ ہے. معلوم ہوا اختلاف ہے یہاں پر مناطقہ کا, لیکن حق کس کو یہ ترجیح دیں گے؟ متاخرین کے مذہب کو, کہ کلی کے صرف افراد موجود ہیں, کلی خود خارج میں موجود نہیں ہے. تو کہتے ہیں والحق, اور حق یہ ہے کہ ان وجود التبعی, کہ تبعی کا جو وجود ہے یعنی کلی تبعی کا وجود, یہ انسان کیا ہے؟ کلی تبعی ہے نا, تو اس کا خارج میں وجود ہے یا نہیں, اس میں مناطقہ کا اختلاف ہے. لیکن مناطقہ نے یہ تو سب کہتے ہیں کہ کلی تبعی کا خارج میں وجود ہے, کلی تبعی کا خارج میں وجود ہے. لیکن مصنف کی کیا رائے؟ کہ خارج میں کلی تبعی کا وجود نہیں, صرف اس کے افراد کا وجود ہے. تو وہی بتلانے لگے کہ جو مناطقہ کہتے ہیں نا کہ کلی تبعی کا خارج میں وجود ہے, ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے افراد کا وجود ہے, یہ خود خارج میں موجود نہیں ہے. یہ مانا ہے کہ ان وجود التبعی بمعنی وجود اشخاص ہی, کہ تبعی کا جو وجود ہے وہ اس کے اشخاص کے وجود کے معنی میں ہے. یعنی یوں کہیں تبعی کا جو وجود ہے بئی معنی ہے کہ اس کے اشخاص کا وجود. ترجمے پہ نظر ہے والحق ان وجود التبعی, اور حق یہ ہے کہ کلی تبعی کا جو وجود ہے بمعنی, وہ اس معنی میں ہے کہ وجود اشخاص ہی, کہ اس کے اشخاص کا وجود ہے. معنی سمجھ میں آ گیا جی. اب آئیے شرح میں. قوله مفہوم الکلی ای ما یطلق علیہ لفظ الکلی. مفہوم کلی سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ای ما, وہ چیز, وہ مفہوم, یطلق علیہ لفظ الکلی, جس پر کلی کا لفظ بولا جاتا ہے, اس کا حمل کیا جاتا ہے. یعنی المفہوم الذی لا یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین, یعنی وہ مفہوم کہ ممتنع نہیں ہے, ممتنع نہیں ہے کیا؟ فرض و صدق ہی. فرض کا معنی انہوں نے جہاں کلی کی تعریف آئی تھی وہاں بتلایا تھا. فرض کا کیا معنی؟ فرض کا معنی عقل جائز سمجھے, عقل جائز سمجھے. لا یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین, کہ عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو ممتنع نہ سمجھے، عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو ممتنع نہ سمجھے. تو کہتے ہیں یعنی المفہوم الذی لا یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین، یعنی وہ مفہوم کہ عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو ممتنع نہ سمجھے. یسمى کلیا منطقیا، اس کو کلی منطقی کہتے ہیں. فَإِن، اچھا اس کو کلی منطقی کہتے ہیں، وجہ بھی ذکر کرنے لگے ہیں. فَإِنَّ الْمَنْتِقِيَّةِ، یہ فا میں نے آپ کو بتلایا تھا، فا کبھی عربی میں کس لیے لائی جاتی ہے؟ علت بیان کرنے کے لیے. آپ نے اصول الشاشی وغیرہ کے اندر نور الانوار میں پڑھا ہوگا، اور اس فا کا ترجمہ اس وجہ سے یا کیونکہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں یسمى کلیا منطقیا، اس کو کلی منطقی کہتے ہیں. فإن المنطقی یقصد من الکلی هذا المعنى، کیونکہ منطقی جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے کلی سے اس معنی کا، منطقی کلی سے اس معنی کا ارادہ کرتا ہے، اس لیے اس کو کلی منطقی کہتے ہیں. قوله ومعروضه اَي مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَفْهُومُ الْكُلِّيِّ، معروض سے مراد وہ چیز ہے جس پر کلی کا مفہوم صادق آئے. کل انسانی، جیسے کہ انسان. وَالْحَيَوَانِ، اور حیوان. يُسَمَّ كُلِّيًا طَبْعِيًا، اس کو کلی طبعی کہتے ہیں. لِوُجُودِهِ فِي الطَّبَائِعِ، میں نے بتایا تھا طبیعت کا کیا معنی ہے، حقیقت اور خارج، وہی بیان کر رہے ہیں. لوجودہ فی الطبائع، بوجہ اس کے پائے جانے کے. فی الطبائع یعنی فی الخارج، یعنی کہ خارج میں. علی ما سیجیئو، اس وجہ سے جو عن قریب آ جائے گی، یعنی یہ خارج میں پائی جاتی ہے. علی ما سیجیئو، عن قریب جو آ جائے گی. آگے چند سطروں کے بعد ہی وہ ذکر کریں گے کہ خارج میں اس کے وجود کا کیا معنی ہے، یعنی مستقلاً کلی کا خارج میں وجود نہیں ہوتا بلکہ اپنے افراد کے ضمن میں ہوتا ہے. قولہ والمجموع، اور مجموعے کو انہوں نے کیا کہا تھا، عقلی کہتے ہیں، وہی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں مجموع سے مراد یہ ہے، المرکب من هذا العارض والمعروض، وہ جو مرکب ہو اس عارض اور معروض سے، یعنی صفت اور موصوف سے. کل انسان الکلی، یعنی وہ انسان جو کلی ہو. والحیوان الکلی، اور اسی طرح حیوان کلی. یسمى کلیا عقلیا، اس کو کلی عقلی کہتے ہیں. اذ لا وجود له الا فی العقل، اس لیے کیونکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے مگر عقل میں ہی، یعنی خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. قوله وکذل انواع الخمسۃ، ماتن کا قول جو ہے کذل انواع الخمسۃ، یعنی کما ان الکلی یکون منطقیا وطبعیا وعقلیا کذلک الانواع الخمسۃ، یعنی جیسے کلی جو ہے وہ منطقی طبعی اور عقلی ہوتی ہے، اسی طرح انواع خمسہ یعنی کلی کی جو پانچ قسمیں ہیں وہ بھی ہیں. یعنی الجنس والفصل والنوع والخاصۃ والعرض العام، یعنی جنس، فصل، نوع، خاصہ اور عرض عام جو ہیں. تجری فی کل منہا ہذہ الاعتبارات الثلاث، جاری ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے اندر تینوں اعتبارات. مثلا مثال کے طور پر، مفہوم النوع، نوع کا جو مفہوم ہے، بھئی کیا مفہوم ہے، خود بیان کر رہے ہیں. اعنی الکلی المقول علی کثیرین متفقین بالحقیقۃ فی جواب ما ہوا، یہ جو نوع کا مفہوم ہے. یسمى نوعا منطقیا، اس کو کیا کہتے ہیں، نوع منطقی کہتے ہیں. ومعروضہ، اور نوع کا جو معروض ہے. کل انسانی والفرسی، جیسے انسان اور فرس ہیں. نوعا طبعیا، ان کو کیا کہتے ہیں، نوع طبعی کہتے ہیں. ومجموع العارض والمعروض، اور عارض اور معروض کا جو مجموعہ ہے، یعنی جو ان کا مرکب ہے. کل انسان النوعی، جیسے وہ انسان جو نوع ہو، اس کو نوعا عقلیا، اس کو کیا کہتے ہیں، نوع عقلی کہتے ہیں. وعلی هذا فقس البواقی، اور اسی پر آپ باقیوں کو بھی قیاس کر لیں. میں نے تو کہتے ہیں صرف نوع کی مثال دی، جنس، فصل، خاصہ اور عرض عام، سب کو آپ اسی پر قیاس کر لیں. بل الاعتبارات الثلاث تجری فی الجزئی ایضا، شارح فرماتے ہیں بلکہ یہ اعتبارات ثلاثہ جو ہیں، یعنی منطقی، طبعی اور عقلی، یہ تو تجری فی الجزئی ایضا، یہ تو جزئی میں بھی جاری ہوتے ہیں. کس میں؟ جزئی میں بھی جاری ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں بل الاعتبارات الثلاث تجری فی الجزئی ایضا، بلکہ یہ تینوں اعتبارات تو جزئی میں بھی جاری ہوتے ہیں. فإنا اذا قلنا زید جزئی، بس جب ہم کہتے ہیں کہ زید جزئی ہے، فمفہوم الجزئی اعنی ما یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین یسمى جزئیا منطقیا، تو یہ جو جزئی کا مفہوم ہے، اعنی میری مراد جو ہے کہ ما یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین، کہ جس کے کثیرین پر صادق آنے کو عقل جائز قرار نہ دے، جائز نہ سمجھے، یسمى جزئیا منطقیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزئی منطقی کہتے ہیں. عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو تو کہتے ہیں فمفہوم الجزئی، تو جزئی کا جو مفہوم ہے، آنی ما یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین، یعنی عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو ممتنع سمجھے، یسمى جزئیا منطقیا، اس کو جزئی منطقی کہتے ہیں. ومعروضہ اعنی زیدا یسمى جزئیا تبعیا، اور اس جزئی کا جو معروض ہے یعنی زید، اس کو جزئی تبعی کہتے ہیں. والمجموع، اور جو مجموعہ ہے، اعنی زیدا الجزئیا، یعنی وہ زید جو جزئی ہے، اس کو یسمى جزئیا عقلیا، اس کو جزئی عقلی کہتے ہیں. قوله والحق ان وجود التبعی بمعنى وجود اشخاصه، اوپر شرح میں چند سطریں پہلے آیا تھا، لوجوده فی التبائع یعنی فی الخارج علی ما سیجیء عن قریب، آ جائے گا، وہ اس کی طرف اشارہ تھا، اب وہ بات کرنے لگے ہیں. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ تین قسمیں کون سی؟ کلی منطقی ہے، طبعی ہے، اور عقلی ہے. ان میں سے منطقی اور عقلی کا وجود خارج میں نہیں بالاتفاق، البتہ طبعی کے بارے میں اختلاف ہے. وہی بیان کرنے لگے کہ لا ينبغی، مناسب نہیں ہے، ان یشک کا، کہ شک کیا جائے. کس بات میں شک کیا جائے؟ کہ فی ان الکلی المنطقی غیر موجود فی الخارج، کہ کلی منطقی موجود نہیں ہے خارج میں. کہتے ہیں لا ينبغی، پھر ترجمہ دیکھیں، لا ينبغی ان یشک فی ان الکلی المنطقی غیر موجود فی الخارجی، مناسب نہیں ہے کہ اس بات میں شک کیا جائے کہ کلی منطقی خارج میں موجود نہیں، یعنی کلی منطقی کا خارج میں وجود نہیں ہے، اس بات میں کبھی شک نہ کرنا، اس کا قطعاً خارج میں وجود نہیں ہے. کیوں؟ فإن الکلیۃ انما تعرض للمفہومات فی العقل، اس لیے کیونکہ کلی ہونا یہ مفہومات کو عارض ہوتا ہے کہاں پر؟ عقل میں. کوئی مفہوم کلی ہوگا، کوئی مفہوم کیا ہوگا؟ جزئی ہوگا. تو یہ مفہوم عقل میں ہے، تو اس کا یہ کلی جزئی ہونا بھی کہاں پر ہوگا؟ عقل میں. کہتے ہیں فإن الکلیۃ انما تعرض للمفہومات فی العقل، اس لیے کیونکہ یہ کلی ہونا یہ عارض ہوتا ہے مفہوموں کو عقل میں. ولذا کانت من المعقولات الثانیۃ، اور اسی وجہ سے یہ معقولات ثانیہ میں سے ہے. یہ کلی اور جزی ہونا کس میں سے ہے؟ معقولات ثانیہ میں سے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو کلی جزی ہونا ہے اس کو معقول ثانی کہتے ہیں، کیونکہ یہ عقل میں ثانیاً آتا ہے، دوسرے درجے میں. پہلے عقل میں انسان یا حیوان کا تصور آئے گا اور پھر عقل فیصلہ کرے گی کہ یہ کلی ہے یا جزی ہے. تو پہلے معروض ذہن میں آتا ہے اور پھر اس کا کلی یا جزی ہونا ذہن میں آتا ہے. تو معروض آتا ہے پہلے درجے میں اور کلی جزی ہونا اس کا دوسرے درجے میں، تو اس لیے اس کو معقول ثانی کہتے ہیں. معقول ہے یعنی عقل میں آتا ہے، اور ثانی ہے یعنی دوسرے درجے میں آتا ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ولذا کانت من المعقولات الثانیۃ، اور اسی وجہ سے یہ معقولات ثانیہ میں سے ہے. وکذا فی، اس کا عطف بھی اوپر جو آیا تھا نا، کہ اس بات میں لا ينبغی ان یشک فی ان الکلیہ، اسی فی ان الکلیہ پر عطف ہے، فی ان العقلیہ کا بھی. تو کہتے ہیں وکذا فی ان العقلیہ، اور اسی طرح شک نہیں کرنا چاہیے. کس میں؟ فی ان العقلی غیر موجود فی ہی، کہ کلی عقلی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. فی ہی ای فی الخارجی، دو چیزوں میں شک نہیں کرنا چاہیے. کون سی دو چیزیں؟ ایک تو یہ کہ کلی منطقی کا خارج میں وجود نہیں، دوسرا اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ کلی عقلی کا بھی خارج میں وجود نہیں ہے. یہ معنی ہے وَقَذَا فِي أَنَّ الْعَقْلِيَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهِ، اور اسی طرح اس میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ عقلی بھی خارج میں موجود نہیں ہے. بھائی کیوں خارج میں کیوں نہیں موجود عقلی؟ क्या दलील दी थी? क्योंकि अकली किसका नाम है? तबई और मंतिकी दोनों के मजमुए का नाम है, और इनमें से मंतिकी वो तो कतई तौर पर खारिज में नहीं, जब एक जुज खारिज में नहीं तो कुल यानी कुल्ली अकली भी खारिज में नहीं, ये माना है। फैन इंतफा अल जुज यस्तल जिमतफा अल कुल्ली, इसलिए क्योंकि जुज का मुंतफी होना, जुज का ना होना यानी खारिज में, यस्तल जिमतफा अल कुल्ली ये मुस्तलजिम है कुल के न होने को, यानी कुल भी खारिज में नहीं है, तो ये माना है। फैन इंतफा अल जुज यस्तल जिमतफा अल कुल्ली, जुज का इंतफा मुस्तलजिम है कुल के इंतफा को। वइन नमन निजाउफी अन्न तबैयकल इंसान मिन हैसु हुआ इंसान उन अल्लदी यारिजुहुल कुल्लियतु फिल अक्ली हल हुआ मौजूद उन फिल खारिजी फी ज़िम्नी अफरादिही अमला। वइन नमन निजा, निजा कहते हैं झगड़े को, वइन नमन निजा यानी मनातिका का निजा, झगड़ा है, इख्तिलाफ है, कहते हैं वइन नमन निजाउ के झगड़ा तो सिर्फ इस बात में है कि अन्न तबैया के तबई जो है ये कल इंसानी जैसे कि इंसान, मीन है सो हुआ इंसान उन इस हैसियत से कि वो इंसान है, अल्लदी यारिजुहुल कुल्लियतु फिल अक्ली जिसको कुल्लियत आरिज होती है अकल में, इंसान इस हैसियत से कि वो इंसान है, और इस पर हम जहन में क्या हुक्म लगाते हैं कि ये क्या है, कुल्ली यानी ये इंसान जो जिसको जिसको हम किससे मौसूफ करते हैं, कुल्ली से, ये वाला इंसान खारिज में अपने अफराद के जिमन में मौजूद है या नहीं, यानी ये इंसान जो क्या है, जो जिसकी कुल्ली जिसकी सिफत बनती है, कुल्ली जिसकी यानी ये भी कुल्ली होता है। तो कहते हैं वही नमन निजाउफी अन्न तबई अकल इंसान इमिन है सो हुआ इंसान, उन झगड़ा इसमें है कि तबई जैसे कि इंसान इस हैसियत से कि वो इंसान है, अल्लदी यारिजुहुल कुल्लियतु फिल अक्ली वो जिसको कुल्लियत आरिज होती है यानी कुल्ली होना उसकी सिफत बनता है, फिल अक्ल अकल में, हल हुआ मौजूद उन फिल खारिज क्या वो खारिज में मौजूद है, फी जिमनी अफरादी ही अपने अफराद के जिमन में, अमला या मौजूद नहीं है, बल लैसल मौजूद फी ही इल्लल अफरादा बल्कि वो खारिज में मौजूद नहीं है, इल्लल अफरादा सिवाय किसके, उसके अफराद, खारिज में वो मौजूद नहीं है सिर्फ उसके अफराद मौजूद हैं, इसमें मनातिका का झगड़ा है। वल अव्वलु मज़हबु जमहूर हुकमाई, और पहला मजहब है जमहूर हुकमा यानी फलासफा का, जमहूर फलासफा का, जमहूर का माना है अक्सर, अक्सर यानी अक्सर फलासफा की राय यह है कि इंसान जो है इसका खारिज में अपने अफराद के जिमन में वजूद है, इंसान खारिज में अपने अफराद के जिमन में मौजूद है, तो यानी ये कुल्ली खारिज में अपने अफराद के जिमन में मौजूद है, ये जमहूर यानी अक्सर फलासफा की राय है। वसानी मजहब बाज़िल मुताखिरीन, और दूसरा मजहब है बाज़ मुताखिरीन का, मजहब यानी उनकी राय है, क्या है, राय है, अक्सर फलासफा की राय है कि कुल्ली के ये जो इंसान है इसका खारिज में अपने अफराद के जिमन में वजूद है, और जबकि बाज़ मुताखिरीन की राय यह है कि कुल्ली अपने अफराद के जिमन में खारिज में मौजूद नहीं है। तो कहते हैं वसानी मजहब बाज़ मुताखिरीन, और दूसरा जो है बाज़ मुताखिरीन का मजहब है, वमिन्हुमुल मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह, और उन्हीं में से मुसन्निफ रहिमहुल्लाह भी हैं। मुसन्निफ ने भी ऊपर मतन में किसको तरजीह दी थी कि हक यह है कि खारिज में कुल्ली के मौजूद होने का माना यह है कि कुल्ली के अफराद मौजूद हैं, खुद कुल्ली खारिज में मौजूद नहीं है। कहते हैं वलीजा काला, इसीलिए मुसन्निफ ने कहा था अलहक हुआ सानी, कि हक क्या है, वो दूसरा मजहब, दूसरी राय है। वजालिकल या नहू लवजीदा जी, अब दलील जिक्र करने लगे हैं, मुसन्निफ ने किसको तरजीह दी, मुताखिरीन के मजहब को। मुताखिरीन क्या कहते हैं कि कुल्ली का खारिज में कोई वजूद नहीं, कुल्ली का ना मुस्तकिलन वजूद है ना अपने अफराद के जिमन में वजूद है। भाई क्या वजह, कहते हैं वो दलील ये देते हैं, कहते हैं देखो कि अगर कुल्ली खारिज में पाई जाए, कुल्ली खारिज में अपने अफराद के जिमन में पाई जाए तो जो जैद है उसके जिमन में कौन होगा, इंसान, बकर है उसके जिमन में कौन होगा, इंसान, खालिद के जिमन में कौन होगा, इंसान, तो हर फर्द के जिमन में वो कुल्ली पाई जाएगी। مثلا اب خالد وہ سویا ہوا ہے اور بکر وہ جاگ رہا ہے, تو ایک ہی چیز, ایک ہی انسان صفات متضادہ سے متصف ہو رہا ہے. سونا اور جاگنا یہ تو دو متضاد صفتیں ہیں. کوئی شخص یا سو رہا ہوگا یا جاگ رہا ہوگا, یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. جہاں سونا ہے وہاں جاگنا نہیں, جہاں جاگنا ہے وہاں سونا نہیں, تو متضاد صفتیں ہیں, یہ جمع نہیں ہو سکتی. ایک ہی فرد ایک وقت میں سویا بھی ہو اور جاگ بھی رہا ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. تو اب زید تو سو رہا ہے اور بکر جاگ رہا ہے, اور زید کے ذمن میں بھی کون موجود؟ انسان. بکر کے ذمن میں بھی کون موجود؟ انسان. تو ایک ہی انسان دو متضاد صفتوں سے متصف ہو گیا, حالانکہ ایک چیز دو متضاد صفتوں سے متصف نہیں ہو سکتی. یا مثلا یہی انسان بکر کے ذمن میں بھی موجود اور خالد کے ذمن میں بھی موجود. بکر بیٹھا ہوا ہے اور خالد کھڑا ہوا ہے. بیٹھنا اور کھڑا ہونا یہ متضاد صفتیں ہیں. یا تو کوئی شخص بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا, دونوں صفتیں جمع نہیں ہو سکتی. تو جب بکر کے ذمن میں انسان موجود ہے تو بکر متصف ہے بیٹھنے سے, تو انسان کی صفت بھی کیا ہو گئی؟ کہ بیٹھا ہوا ہے. اور خالد متصف ہے کس کے ساتھ؟ قیام کے ساتھ. وہ کھڑا ہے تو اس کے ذمن میں, خالد کے ذمن میں انسان بھی ہے, تو انسان متصف ہوا کس کے ساتھ؟ قیام کے ساتھ. تو ایک ہی انسان قیام اور قعود, بیٹھنا اور کھڑا ہونا, دو متضاد صفتوں سے متصف ہو گیا. حالانکہ ایک وقت میں یہ ایک صفت کسی میں پائی جا سکتی ہے, دونوں صفتیں اکٹھی نہیں پائی جا سکتی. ایک ہی شخص ہو وہ بیٹھا, آپ اسی کو کہیں یہ بیٹھا بھی ہے اور کھڑا بھی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی اگر کلی کو تسلیم کر لیا جائے کہ خارج میں یہ اپنے افراد کے ذمن میں موجود ہے؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ ایک ہی کلی صفات متضادہ کے ساتھ متصف ہو رہی ہے ایک ہی وقت میں. بھئی وقت الگ الگ ہو پھر تو ٹھیک ہے. زید ایک وقت سویا ہوا ہے دوسرے وقت جاگ رہا ہے, زید ایک وقت بیٹھا ہوا ہے دوسرے وقت کھڑا ہوا ہے, وقت مختلف ہو پھر تو ایک شخص صفات سے متصف ہو سکتا ہے. لیکن شخص بھی ایک ہو, وقت بھی ایک ہو, اور دونوں صفتوں سے بیک وقت وہ کیا ہو رہا ہو؟ متصف ہو رہا ہو. وہ سو بھی اسی وقت رہا ہے اور جاگ بھی رہا ہے, وہ بیٹھا بھی ہے اور کھڑا بھی ہے, تو ایک شخص ایک وقت میں دو متضاد صفات سے متصف نہیں ہو سکتا. اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ کلی جو ہے خارج میں اپنے افراد کے ذمن میں موجود ہوتی ہے, تو اس کا ایک ہی وقت میں صفات متضادہ سے متصف ہونا لازم آئے گا, اور شے واحد ایک ہی وقت میں صفات متضادہ سے متصف نہیں ہو سکتی. دلیل سمجھ میں آ گئی. یہ دوسری انہوں نے کلی اور جزی کی مثال دی. خارج میں زید موجود ہے اور آپ نے کیا کہا؟ اس زید کے ذمن میں کون موجود؟ انسان موجود ہے. تو زید تو ہے جزی اور انسان تو ہے کلی, تو ایک ہی شے, ایک ہی فرد کلیت سے بھی موصوف ہو رہا ہے اور جزیت سے موصوف ہو رہا ہے. اس کو کلی بھی کہیں گے اور اس کو جزی بھی کہیں گے. حالانکہ کلی اور جزی ہونا یہ تو متضاد صفات ہیں, یہ تو جمع نہیں ہو سکتی. ایک چیز یا کلی ہوگی یا جزی ہوگی. دیکھیے بھائی دلیل کہتے ہیں وذالک, اور یہ ثانی مذہب کو مصنف نے حق قرار دیا. کیوں؟ وجہ کیا؟ کہتے ہیں وذالک, اور یہ اس وجہ سے, لئنہ لو وجد الکلی فی الخارج فی ضمن افرادہ, اگر کلی پائی جائے خارج میں اپنے افراد کے ضمن میں, لزمت اتصاف الشیء الواحد بالصفات المتضادتی, تو لازم آئے گا ایک ہی شے کا متصف ہونا متضاد صفات کے ساتھ, کل کلیتی والجزئیتی, جیسے کلی اور جزی ہونا. ایک ہی فرد کو کلی بھی کہنا پڑے گا اور جزی بھی. وہی زید کلی بھی ہے کیونکہ وہ انسان ہے, اور وہی زید جزی بھی ہے کیونکہ وہ ایک فرد ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وَوُجُودُ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ, اس کا عطف ہے اتصاف پر. پیچھے کیا تھا؟ لازمت اتصاف الشیء الواحد بالصفات المتضادتی. ایک تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ ایک ہی شے متصف ہو جائے گی صفات متضادہ کے ساتھ, اور دوسری خرابی کیا؟ وجود الشیء الواحد فی الامکنۃ المتعددتی, ای لازم وجود الشیء, لازم آئے گا ایک ہی چیز کا ہونا, فی الامکنۃ المتعددتی, متعدد جگہوں پر. امکنہ جمع ہے مکان کی. اگر آپ کہیں کہ کلی اپنے افراد کے ذمن میں خارج میں موجود ہے, تو ایک ہی شے کا مختلف جگہوں پر ہونا لازم آئے گا. دیکھو एक शय एक वक्त में एक ही जगह हो सकती है, दो जगह नहीं हो सकती। जैद मस्जिद के अंदर भी जैद हो और मस्जिद के बाहर भी जैद हो, एक ही वक्त में नहीं हो सकता, अलग अलग वक्त में हो सकता है। एक वक्त में मस्जिद में है और दूसरे वक्त में मस्जिद से बाहर, लेकिन एक ही शय एक ही वक्त में कई जगहों पर पाई जाए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपकी बात मान ली जाए कि कुल्ली खारिज में अपने अफराद के जिमन में, अपने अफराद के अंदर वो मौजूद होती है, तो फिर एक ही शय जो है उसका एक ही वक्त में मुतअद्दी जगहों पर होना लाजिम आएगा। मसलन जैद मस्जिद के अंदर है और इस जैद के जिमन में कौन मौजूद है? इंसान। इंसान तो इंसान मस्जिद के अंदर है और ये इंसान खालिद के जिमन में भी मौजूद है और खालिद मस्जिद से बाहर है, तो इंसान मस्जिद के अंदर भी हुआ और इंसान क्या हुआ? मस्जिद से बाहर भी हुआ। और यही इंसान मसलन बकर के जिमन में भी मौजूद है और बकर घर पर है, तो देखो इंसान का वजूद घर पर भी हुआ। और इसी तरह एक तीसरा इंसान है वो बाजार में है, तो एक ही इंसान देखो कितनी ही जगहों पर पाया गया। हालांकि शय वाहिद एक वक्त में एक जगह हो सकती है, ज्यादा जगहों पर नहीं हो सकती। लेकिन आपकी बात मान ली जाए कि कुल्ली खारिज में अपने अफराद के जिमन में मौजूद होती है, तो एक ही शय का मुतअद्दिद जगहों पर, एक शय का एक ही वक्त में कई जगहों पर होना लाजिम आएगा और यह दुरुस्त नहीं है। तो कहते हैं ये माना है और लाजिम आएगा वजूद शय इल वाहिद फिल अमकिनतिल मुतअद्दिदति, लाजिम आएगा एक ही शय का होना फिल अमकिनतिल मुतअद्दिदति कई जगहों में। वहीन इजिन भाई फिर क्या माना? मनातिका तो सब कहते हैं कुल्ली तबई खारिज में मौजूद है और उनकी मुराद क्या होती है कि कुल्ली तबई अपने अफराद के जिमन में खारिज में मौजूद है और आपने उसको बिल्कुल रद्द कर दिया। तो कहते हैं भाई उनके कौल का माना यह है कि उसके अफराद खारिज में मौजूद है, खुद कुल्ली मौजूद नहीं। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वहीन इज़िन फमाना वजूद तबई, तो उस वक्त वजूद तबई का माना यह है कि हुआ अन्ना अफरादहु मौजूदतुन, के उसके अफराद जो हैं वो खारिज में मौजूद हैं। वफीही ताअम्मुलुन, और इस दलील में ताअम्मुल है, ताअम्मुल का माना गौर, गौर फिक्र, यानी ये दलील जो है महल नजर है, ये दलील महल नजर है, यानी इस पर एतराज होता है। आपने दलील क्या दी कि कुल्ली अपने अफराद के जिमन में खारिज में नहीं हो सकती, वरना तो शय वाहिद का वक्त वाहिद में मुतजाद सिफात से मुतसिफ होना लाजिम आएगा, यह शय वाहिद का एक ही वक्त में कई जगह होना लाजिम आएगा। तो उसका जवाब यह देते हैं कि भाई एक शय का मुतअद्दी जगह पर होना बातिल है और एक शय का मुतजाद सिफात से मुतसिफ होना बातिल है, यह उस वक्त है जब वो वाहिद शख्सी हो। वाहिद एक वाहिद शख्सी है, एक वाहिद नौई है। शख्स जैसे जैद है वो एक है, बकर क्या है? एक है, खालिद एक है, तो ये एक शख्स जो होगा ये मुतजाद सिफात से मुतसिफ हो जाए ये बातिल है, ये नहीं हो सकता। एक शख्स एक वक्त में मुतअद्दी जगहों पर पाया जाए ये नहीं हो सकता। लेकिन हम यहां वाहिद शख्सी की बात नहीं कर रहे, वाहिद नौई की बात कर रहे हैं। इन वो इंसान जैद के जिमन में भी है, बकर के जिमन में भी है, खालिद के जिमन में भी है, लेकिन क्या ये इंसान ये शख्स है या नौ है? इंसान क्या है? नौ है। जब नौ है तो नौ के अफराद मुतअद्दिद होते हैं, जब अफराद मुतअद्दिद होते हैं तो वो सिफात मुतजादा से भी मुतसिफ हो सकती है नौ और मुतअद्दिद जगहों पर भी हो सकती है, क्योंकि एक फर्द नहीं है। एक फर्द होता तो फिर सिफात मुतजादा नहीं हो सकती थी, लेकिन यहां तो हम बात नौ की कर रहे हैं। ये यूं कहें हम वाहिद शख्सी की बात नहीं कर रहे, हम वाहिद नौई की बात कर रहे हैं। आपने दलील क्या जिक्र की कि एक ही चीज सिफात मुतजादा से मुतसिफ नहीं हो सकती और एक ही चीज कई जगहों पर नहीं हो सकती एक वक्त के अंदर? तो हम कहते हैं ये तो हमें भी तस्लीम है, लेकिन ये तो वाहिद शख्सी की बात है। वाहिद शख्सी में हम भी कहते हैं कि वाहिद शख्सी हो, एक फर्द हो, तो एक वक्त में ना वो सिफात मुतजादा से मुतसिफ हो सकता है और ना वो मुतअद्दी जगहों पर हो सकता है। लेकिन हम बात किसकी चल रही थी, بات چل رہی تھی واحد نوعی کی اور دلیل آپ نے کس کی دے دی؟ واحد شخصی کی دے دی، لہذا اس سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. واحد نوعی اس کے تو بہت سے افراد ہوتے ہیں، ہر فرد کی اپنی اپنی صفت ہوگی، تو صفات متضادہ بھی جمع ہو جائیں گی، اور بہت سے افراد ہیں، کوئی کہیں پر ہے کوئی کہیں پر، تو وہ واحد نوعی متعدد امکینہ میں بھی پایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ واحد نوعی ہے واحد شخصی نہیں ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وفیہ تامل، اور اس دلیل کے اندر تامل ہے. وتحقیق الحق فی حواش التجرید، اور حق بات کی تحقیق جو ہے فی حواش التجرید، تجرید یہ کتاب کا نام ہے، تجرید کے حواشی میں ہے، حواشی جمع ہے حاشیہ کی، تجرید کتاب کے جو حاشیے ہیں وہاں پر تحقیق حق ہے بھائی. وہاں علماء نے اس بات پر خوب تفصیلی بحث کی ہے اور اس کو وہاں ذکر کیا ہے. فانظر فیہا، پس آپ وہاں اس کو دیکھ لیجئے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وتحقیق الحق فی حواشی تجرید، اور حق بات کی تحقیق جو ہے تجرید کے حواشی میں ہے. فانظر فیہا، پس آپ کیا کیجئے؟ اس میں دیکھ لیجئے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ کلی کا مفہوم یہ صرف کہاں ہوتا ہے؟ عقل میں. اور کلی طبعی، کلی طبعی یعنی کلی کا جو معروض ہے، یعنی وہ انسان جو موصوف ہوتا ہے کس سے؟ کلی ہون. تو یہ جو معروض ہے کیا یہ خارج میں ہوتا ہے یا نہیں؟ آج آپ نے قیمتی بحث پڑھی بھائی کہ یہ کلی خارج میں مستقلن اس کا کوئی وجود نہیں ہے. خارج میں آپ جو بھی دیکھیں گے وہ یا زید ہوگا یا عمر ہوگا یا بکر ہوگا یا خالد ہوگا، کوئی نہ کوئی الگ ایک جزی ہوگی. کیا ہوگی؟ جزی ہوگی. ہاں فلاسفہ کہتے ہیں کہ جو کلی ہوتی ہے یہ اپنے فرد کے ضمن میں خارج میں موجود ہے، فرد کے ضمن میں خارج میں موجود ہے، کیونکہ جب زید خارج میں موجود ہے تو حیوان ناطق کیا ہے؟ خارج میں موجود ہے. تو خارج میں یہ کلی جو ہے وہ اپنے افراد کے ضمن میں موجود ہوتی ہے، جبکہ بعض متاخرین کہتے ہیں نہیں، خارج میں بھی کلی کا کوئی وجود نہیں، کلی صرف ایک ذہنی چیز ہے، ذہن ہی میں ہو سکتی ہے. خارج میں جو بھی چیز ہوگی وہ ہمیشہ وہ شخص ہوگا، فرد ہوگا، وہ کلی نہیں ہوگی. بہت سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی، متن دیکھ لیں. فصل معرف الشیء ما یقال علیہ لافادت تصوره ویشترط ان یکون مساویا له او اجلا فلا یصح بالاعم والاخص والمساوی معرفتا وجہالتا والاخفا والتعريف بالفصل القريب حد وبالخاصة رسم فإن كان مع الجنس القريب فتام وإلا فناقص ولم يعتبروا بالعرز العام وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم كاللفظي وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ. اب معرف کا بیان بھائی، آپ کو شروع میں انہوں نے بتلایا تھا بھائی کہ منطق کا موضوع جو ہے وہ معرف اور حجت ہیں. توجہ ہے؟ منطق کا موضوع معرف اور حجت ہیں، یعنی معرف وہ معلوم تصورات جو ہمیں کہاں تک پہنچا دیں؟ مجهول تصور تک. اور اسی طرح وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجهول تصدیق تک پہنچا دیں، وہ معلوم تصورات جو ہمیں مجهول تک پہنچا دیں ان کو معرف کہتے ہیں. اسی طرح ان کا ایک نام قول شارح بھی ہے، قول شارح یعنی یہ شارح، یہ قول کی صفت ہے، یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے. قول شارح، شارح کا قول نہیں نہیں، یہ موصوف صفت ہے. قول شارح ایسا قول جو شرح کرنے والا ہے، یعنی تفسیر اور معنی بیان کرنے والا ہے، اسی تعریف کو معرف بھی کہتے ہیں اور اسی کو قول شارح بھی کہتے ہیں. قول شارح بھی بھائی دیکھیے، منطق کا اصل مقصد یہ ہے کہ معلوم تصورات کو ملا کر مجهول تصور کو حاصل کیا جائے، اسی طرح معلوم تصدیقات کو ملا کر مجهول تصدیق کو حاصل کیا جائے. یہ منطق کی غرض ہے اور اس کا مقصد ہے بھائی. منطقی وہ تصورات سے بحث کرتا ہے لیکن مطلقا نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ ہمیں کہاں تک پہنچائیں؟ مجهول تصور تک. اور منطقی جو ہے وہ وہ تصدیقات سے بحث کرتا ہے لیکن مطلقا نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ تصدیقات ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجہول تصدیق تک. تو وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجہول تک پہنچا دیں تو یہ جو معلوم تصدیقات ہیں ان کو حجت کہتے ہیں, اسی طرح ان کو دلیل کہتے ہیں, اسی طرح ان کو شاہد کہتے ہیں. توجہ ہے, شاہد کہتے ہیں. تو منطق کا موضوع اب جو تعریف جو ہے اس کا بیان آ گیا بھائی. یہی جو معلوم تصور جو ہمیں کہاں تک پہنچاتے ہیں مجہول تک, ان کا کیا نام ہے؟ ان کو معرف کہتے ہیں, اسی کو تعریف کہتے ہیں, اسی کو مثلا الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. الکلمہ اس کی تعریف کرنے لگے, آپ کو چونکہ کلمہ کا پتہ نہیں تھا تو کلمہ آپ کے لیے کیا تھا؟ مجہول تھا, اس کا تصور آپ کو حاصل نہیں تھا. پھر لفظوں وضع لمعنى مفرد, یہ آپ کو لفظ کا بھی پتا تھا, وضع کا بھی پتا تھا کہ وضع کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے مقرر کر دیا جائے, اور معنی کا بھی آپ کو پتا تھا کہ معنی کسی چیز کا مفہوم ہوتا ہے, اور مفرد کا بھی پتا تھا آپ کو کہ مفرد کا معنی ہے ایک بھائی. تو ان ساری چیزوں کو ملایا کہ کلمہ لفظ وہ ایسا لفظ ہے, وضع لمعنى مفرد جس کو کسی مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. تو دیکھا اب آپ کو کلمہ کی پہچان ہو گئی, تین چار معلوم چیزوں کو ملایا اور اسے مجہول جو کلمہ تھا وہ آپ کو حاصل ہو گیا. تو جس کی تعریف کی اس کو کہتے ہیں معرف, جس کی تعریف کی اس کو کہتے ہیں معرف را کے فتحہ کے ساتھ, اور جو تعریف ہے اس کو کہتے ہیں معرف. تو الکلمہ تو یہ کلمہ کیا ہے؟ معرف ہے. اور لفظ وضع لمعنى مفرد یہ کیا ہے؟ معرف ہے. دوسرا نام تعریف ہے, تیسرا نام قول شارع ہے, یہ ایسا قول ہے جو شرع کر رہا ہے, تفسیر کر رہا ہے کس کی؟ کلمہ کی. تو جس کی تعریف کی جائے وہ ہے معرف, اور جو تعریف کی جائے وہ ہے معرف بھائی. اور یاد رکھو, یاد رکھو یہ جو تعریف ہوتی ہے اس کا حمل ہوتا ہے معرف پر, یوں کہو معرف کا حمل ہوتا ہے معرف پر. دیکھو الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد, الکلمہ کو میں نے بنایا مبتدا, اور لفظ وضع لمعنى مفرد اس سارے کو اس کی خبر بنایا. توجہ ہے جی. تو تعریف کس طرح کی جاتی ہے کہ معرف کو مبتدا بناتے ہیں اور معرف کو اس کی خبر بناتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے پوچھا الانسان ما ہوا, انسان کیا چیز ہے؟ آپ جواب میں کہیں گے الانسان حیوان ناطق, انسان کی تعریف کر رہے ہیں تو انسان ہوا معرف, اس کو آپ نے مبتدا بنایا. اور تعریف کیا کی اس کی؟ حیوان ناطق, یہ اس کی تعریف ہے, اس کو اس کے لیے خبر بنا دیا. تو معرف کو یوں کہ موضوع بناتے ہیں, مناطقہ جو ہیں یہ منطقی جو ہیں, مبتدا کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع, اور خبر کو کیا کہتے ہیں؟ محمول. تو جب کسی چیز کی تعریف کی جائے تو معرف کو بناتے ہیں موضوع اور تعریف کو بناتے ہیں محمول بھائی. توجہ ہے جی. بات سمجھ میں آ گئی جی. اب کسی چیز کی تعریف کیسے کرنی ہے, اب آپ کو آج طریقہ سکھائیں گے. آپ کو بھی کبھی ضرورت پیش آ گئی کسی چیز کی, آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں, کہیں پر ذکر نہیں وہ تعریف, تو تعریف کیسے کریں گے آپ کو وہ طریقہ سکھائیں گے بھائی. ابھی تک یہ تمہید چیزیں جن کی ضرورت تھی کہ جن کے ذریعے پھر آپ کو تعریف کرنے کا طریقہ ہے وہ ساری بیان کر رہے تھے, اور پھر آخر میں چونکہ تعریف کلیات خمسہ کے ذریعے کی جاتی ہے, جنس نوع فصل خاصہ اور عرض, یہ کلیات خمسہ ہیں, ان کے ذریعے چونکہ تعریف کی جاتی ہے لہذا سب سے آخر میں یہ لے کر آئے تعریف کے بیان سے پہلے. اب یہ بھی بیان مکمل ہو گیا, اب تعریف کرنے لگے ہیں, طریقہ سکھانے لگے ہیں کہ کسی چیز کی تعریف کیسے کی جائے گی, اس کی پہچان کیسے کروائی جائے گی. پھر اس میں یاد رکھیں ایک ہے تعریف حقیقی, ایک ہے تعریف لفظی. ایک کیا ہے؟ ایک ہے تعریف حقیقی اور ایک ہے تعریف لفظی. اچھی طرح سمجھ لو بھائی, بڑی دلچسپ بحث ہے, منطق بڑا دلچسپ فن ہے. ہاں اگر آپ اس کو بوجھ سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر مشکل ہوگا, لیکن جب آپ اس کو دلچسپی کے ساتھ, شوق کے ساتھ آپ دیکھیں گے, وہی چیزیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں, جو آپ کو ضرورت پیش آتی ہے, وہی ساری چیزیں منطقی ان کو علمی رنگ دے دیتے ہیں اور اس کی گہرائی میں آپ کو لے جاتے ہیں اور ایک ایک چیز کھول کر بیان کرتے ہیں. تو اب دیکھیں, کسی چیز کی تعریف کرنی ہے, آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں, کسی چیز کو ذکر کرنا پڑ رہا ہے, اس کی تعریف کیسے کریں گے بھائی؟ تو وہ سارا طریقہ آپ کو سکھائیں گے بھائی. تو دیکھو ایک بات میں نے بیان کر دی کہ جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو معرف کو ہمیشہ کیا بناتے ہیں؟ مبتدا, اور تعریف کو اس کی خبر. یعنی یوں کہو, معرف کو بناتے ہیں موضوع اور تعریف کو بناتے ہیں محمول. محمول پھر یاد رکھنا, تعریف دو قسم پر ہے, ایک تعریف حقیقی اور ایک تعریف لفظی. تعریف کتنی قسم پر؟ ایک تعریف حقیقی ہے اور ایک تعریف لفظی ہے. تعریف حقیقی یہ ہے جس کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جائے, اور تعریف لفظی وہ ہے جس میں صورت کوئی حاصل نہیں ہوتی بلکہ صرف صورت کی تعیین ہوتی ہے. صورت کی
تعیین.
دیکھو الکلمت, الکلمت لفظ وزع لمعنى مفرد. کس کی تعریف کرنے لگے؟ کلمہ کی. کلمہ کا آپ کو پہلے پتا تھا؟ طالب علم کو پہلے پتا نہیں تھا. جب طالب علم کو کلمہ کا پتا نہیں تھا تو کلمہ کی صورت بھی ذہن میں نہیں ہے. صورت کا کیا معنی ہے؟ ایک چیز کی پہچان. جب کلمہ کا پتا نہیں ہے تو اس کی پہچان بھی نہیں ہے. اب تو ٹھیک ہے, اب تو آپ کلمہ کی تعریف پڑھ چکے ہیں, لیکن جب شروع میں جب آپ پڑھنے بیٹھے تھے علم نحو کے اندر, اس وقت جب شروع شروع میں کلمہ آیا تھا آپ کو کلمہ کو کوئی پتا نہیں تھا. پھر اس کی تعریف کی گئی, معنی بیان کیا, پھر آپ کو سمجھ میں آ گیا. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو کلی منطقی کا کچھ پتا نہیں تھا, یہ کس چیز کا نام ہے. صورت اب اس کی کوئی پہچان آپ کو نہیں تھی, پھر میں نے تقریر کی, تفصیل بیان کی, آپ کو سمجھ میں آ گیا. اسی طرح آپ کو کلی طبعی کا کچھ پتا نہیں تھا تو اس کی کوئی صورت آپ کے ذہن میں حاصل نہیں تھی, تفصیل بیان کی, اس کی تعریف کی, آپ کو سمجھ میں آ گئی. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو تعریف حقیقی کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے. تعریف حقیقی کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے. آپ کو ایک چیز کی پہچان نہیں, پتہ نہیں. جب پتہ نہیں تو ذہن میں اس کی کوئی صورت بھی نہیں ہے. جب صورت نہیں ہے, اب جب میں تعریف کروں گا آپ کو چیز سمجھ میں آ گئی, تو اب اس کی صورت ذہن میں حاصل ہو گئی. جیسے تھوڑی دیر پہلے کلی منطقی, کلی طبعی اور کلی عقلی کا کی کوئی صورت آپ کے ذہن میں نہیں تھی, لیکن اب جیسے ہی میں کہتا ہوں کلی منطقی, فوراً ذہن میں ایک پہچان آ گئی یا نہیں آ گئی؟ ایک صورت آ گئی. میں نے کہا کلی طبعی, فوراً اس کی صورت ذہن میں آ گئی. میں نے کہا کلی عقلی, اس کی بھی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی, یعنی اس کی پہچان آپ کے ذہن میں آ گئی. تو تعریف حقیقی کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے. تو یہاں تعریف حقیقی کی بحث کریں گے, کیسے کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس کی جو صورت ہے پڑھنے والے سننے والے کو حاصل ہو جائے. تو تعریف حقیقی کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے. اور ایک تعریف لفظی بھی ہوتی ہے. تعریف لفظی یاد رکھو, اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی لفظ کا معنی بیان کرتے ہیں. سننے والے کو ایک لفظ کا معنی نہیں تھا پتا, آپ اس کے لیے معنی بیان کر دیتے ہیں. مثلا شیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسدن, اسد کہتے ہیں, اور یہ سب کو پتا ہے. لیکن اسی شعر کے عربی میں بہت سارے نام ہیں بھائی, سمجھ میں آیا؟ والد صاحب رحمہ اللہ کا ایک قصیدہ ہے جس میں انہوں نے شعر کے نام اور متعلقات جمع کیے ہیں 600 سے زیادہ بھائی, 600 سے زیادہ, اور پھر ان کو اشعار کی صورت میں جمع کیا ہے. ایسا عجیب و غریب قصیدہ, اور وہ قصیدہ انہوں نے لکھا اپنے استاد مولانا عبد الحق رحمہ اللہ, جو بانی و محتمیم تھے دار العلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے. تو ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہوں نے وہ قصیدہ لکھا بھائی, اور عجیب و غریب قصیدہ. ان کی وسعت مطالعہ اور ان کے علم کا اندازہ لگائیے کہ 600 شعر کے نام اور متعلقات جمع کیے انہوں نے بھائی, 600. حتیٰ کہ عرب علماء امام حرم وغیرہ اور وہاں جو مدینہ یونیورسٹی میں بڑے علماء اور جو بھی علماء عرب اس کو دیکھتے حیران رہ جاتے کہ عربی زبان میں شعر کے اتنے نام، ہمیں تو خود بھی اس کا علم نہیں ہے. ایک تو نام جمع کیے اور پھر باقاعدہ اشعار کی صورت میں ان کو ترتیب دیا، تو اس سے لطف کئی گنا بڑھ گیا بھائی. تو وہ قصیدہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب قصیدہ ہے، ہم اس پر آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دیں گے. مدینہ یونیورسٹی کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دیں گے، یہ اتنا عظیم قصیدہ آپ نے لکھا ہے. تو والد صاحب رحمہ اللہ نے انکار فرما دیا کہ یہ قصیدہ میں نے کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے نہیں لکھا، یہ میں نے اپنے استاد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھا ہے. تو والد صاحب رحم اللہ کی ساری کتابیں ایسی ہیں، انسان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے. وہ جو علم جس کے جیسے ہم کتابوں میں علم پڑھتے ہیں، بڑے بڑے جبال العلوم قدیم زمانے میں گزرے تھے، والد صاحب کی کتابیں پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی ایسے افراد دنیا میں اللہ پیدا فرماتے ہیں جو ان کے مثل ہوتے ہیں بھائی، علوم کے اندر اور تقوی کے اندر. اور وہ قصیدہ کا نام ہے فتح الصمد ہے بھائی، نام فتح الصمد بنظم اسماء الاسد بھائی. تو دیکھو میں ذکر کر رہا تھا، کہ مثلا عربی زبان میں شعر کے بہت سے نام ہیں، شعر کے بہت سے نام، انہی ناموں میں سے ایک نام غزنفر ہے. غزنفر تو کسی شخص نے غزنفر لفظ ذکر کیا، اب دوسرے ساتھی کو اس کے پتہ نہیں، اس کو اسد کا معنی تو معلوم ہے کہ اسد شعر کو کہتے ہیں، لیکن اسے غزنفر کا معنی معلوم نہیں، تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ غزنفر کسے کہتے ہیں، تو اسے بتلایا جاتا ہے الغزنفر اسدن، الغزنفر اسدن. دیکھو غزنفر کی تعریف کر دی اس نے، لیکن یہ تعریف لفظی ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ تعریف لفظی ہے، تعریف حقیقی نہیں. کیونکہ تعریف حقیقی کسے کہتے تھے؟ جس میں صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جائے، جبکہ تعریف لفظی میں صورت غیر حاصلہ کو حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف صورت کی تعیین کی جاتی ہے. دیکھو اس نے پوچھا غزنفر کیا چیز ہے، دوسرے نے جواب میں کیا کہا؟ الغزنفر اسد. غزنفر کس کا نام ہے؟ اسد، یعنی شیر کا نام ہے. تو کیا شیر کی صورت اس کو پہلے حاصل تھی ذہن میں کہ نہیں تھی؟ ذہن میں، پہلے بھی ذہن میں شیر کی صورت حاصل تھی، اسے پتا تھا اسد کسے کہتے ہیں، تو شیر کی صورت ذہن میں تھی، اس کی پہچان ذہن میں تھی، تو صرف اس کی تعیین کر دی. بھئی ذہن میں ہزاروں لاکھوں صورتیں اور ہمارے ذہن میں موجود ہیں، تو بتلانے والے نے تعیین کر کے بتلا دیا کہ یہ ہے غزنفر کی صورت، یہ ہے غزنفر کی صورت، یعنی یہ شعر کا نام ہے، یہ شعر کو کہتے ہیں. تو اس کو کوئی نئی صورت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ صرف کیا ہوا؟ تعیین صورت ہو گئی، تعیین. تو فرق سمجھ میں آ گیا، تعریف حقیقی میں کیا ہوتا ہے؟ صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے، ایک چیز کی آپ کو پہچان ہی نہیں ہے، اس کی پہچان کروائی جاتی ہے. اور تعریف لفظی میں ایک چیز کی پہچان تو پہلے سے ہے، لیکن تعیین نہیں کہ کون سی والی صورت اس کی ہے. غزنفر تو آ گیا، غزنفر ذکر ہو گیا، لیکن غزنفر کی کون سی صورت ہے؟ صورت آپ کو پہلے سے حاصل ہے، لیکن تعیین نہیں تھی کون سی والی صورت بھائی، تو اس نے تعیین کر دی. تو تعریف لفظی میں تعیین صورت ہوتی ہے، جبکہ تعریف حقیقی میں تحصیل صورت ہوتی ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ حاصل کلام پھر دہراؤ، تعریف حقیقی میں تحصیل صورت ہوتی ہے، اور تعریف لفظی میں تعیین صورت ہوتی ہے. پھر یاد رکھنا، یہ جو تعریف حقیقی ہے، تعریف حقیقی جس میں تحصیل صورت ہوتی ہے، اس کا مقصد جو ہے کہ کسی چیز کی پوری ذاتیات کا، پوری حقیقت کا پتہ چل جائے، ایک چیز کی پوری حقیقت کا پتہ چل جائے، یا وہ تمام مشارکات سے جدا ہو جائے. یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ضروری ہے. ساری تعریف کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے. کیا تعریف حقیقی کا مقصد؟ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، یا تو چیز کی پوری حقیقت کا پتہ چل جائے، یا جمیع مشارکات سے وہ جدا ہو جائے، الگ ہو جائے. کیا دو مقصد ہیں؟ یا پوری حقیقت کا پتہ چل جائے، یا وہ جمیع مشارکت، تمام مشارکات سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے. تو یہ دو مقصد ہیں، اور دونوں حاصل ہو جائیں تو یہ سب سے افضل ہے، اور دونوں نہیں تو کم از کم ایک مقصد تو ضرور حاصل ہونا چاہیے. اگر ایک بھی مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو وہ تعریف حقیقی نہیں ہے بھائی، وہ تعریف حقیقی نہیں. تعریف حقیقی کا تو مقصد ہی کیا ہے؟ اس کسی چیز کی پوری حقیقت کا پتہ چل جائے، اور یا وہ جمیع مشارکات سے جدا ہو جائے. اور جب پوری حقیقت کا یاد رکھو پتہ چلتا ہے تو جمیع مشارکات سے بھی وہ خود بخود جدا ہو جاتی ہے. جیسے انسان کی حقیقت کیا، انسان کی تعریف آپ نے کیا کی، حیوان ناطق، الانسان حیوان ناطق، تو انسان کی تعریف کیا کی، حیوان ناطق. اس حیوان ناطق نے انسان کی پوری حقیقت آپ کو بتلا دی، اور جب پوری حقیقت کا پتہ چل گیا تو جمیع مشارکات سے یہ الگ ہو گیا، اب اور کوئی حیوان اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. تو جہاں جہاں پوری حقیقت کا پتہ چلتا ہے وہاں وہ جمیع مشارکات سے بھی جدا ہو جاتا ہے، لیکن جہاں جمیع مشارکات سے جدا ہو وہاں پوری حقیقت کا پتہ چلنا ضروری نہیں. جیسے میں صرف ناطق کہوں، صرف کیا کہوں، ناطق، یہ انسان کا فصل ہے، تو اس ناطق سے انسان جمیع مشارکات سے جدا ہو گیا، کوئی اور حیوان ناطق نہیں. لیکن کیا انسان کی پوری حقیقت ہے ناطق؟ نہیں. تو پوری حقیقت کا پتہ تو نہیں چلا، لیکن جمیع مشارکات سے وہ جدا ہو گیا. تو جب پوری حقیقت کا پتہ چلے گا تو جمیع مشارکات سے بھی جدا ہو جائے گا، لیکن جب جمیع مشارکات سے جدا ہو تو پوری حقیقت کا پتہ چلنا وہاں ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب پوری حقیقت کا بھی پتہ چل گیا اور جمیع مشارکات سے بھی جدا ہو گیا تو یہ سب سے اعلی درجے کی تعریف ہوئی بھائی، اعلی درجے کی. دیکھیے بھائی اب کتاب پر کہتے ہیں، فصل معرف الشیء ما یقال علیہ، کسی چیز کا معرف جو ہوتا ہے، معرف کا دوسرا نام کیا، تعریف بھائی، اور تیسرا نام کیا، قول شارح. تو یہ تعریف کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں معرف الشیء، کسی چیز کی جو تعریف ہوتی ہے، ما وہ ہوتی ہے، یقال علیہ، جو اس چیز پر بولی جاتی ہے، یعنی اس پر محمول ہوتی ہے، اس پر میں نے کیا بتایا تھا، معرف کو کیا بناتے ہیں، موضوع، اور تعریف کو کیا بناتے ہیں، محمول. دیکھا اس پر حمل ہوتا ہے، یہی بیان کر رہے ہیں، معرف الشیء ما یقال علیہ، کسی چیز کا معرف وہ ہوتا ہے جو اس پر بولا جاتا ہے، یعنی اس پر محمول ہوتا ہے، توجہ ہے، جو اس پر محمول ہوتا ہے. یقال علیہ کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں، محمول ہوتا ہے. یہ خود شرح میں بھی آ چکا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو بھائی، جہاں جہاں جنس کی تعریف انہوں نے کی تھی، وَهُوَ الْمَقُولُ عَلَىٰ كَسِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَا، جنس کی تعریف مل گئی، وَهُوَ الْمَقُولُ عَلَىٰ كَسِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَا، تعریف مل گئی. ادھر اسی میں نیچے شرح میں آ جائیں، قَوْلُهُ الْمَقُولُ ای المحمول، مقول کا کیا معنی ہے، محمول، ایک چیز دوسرے پر بولی جاتی ہے، یعنی اس پر اس کا حمل کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی یقال آیا، یقال علیہ ایحمل علیہ، بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں معرف الشیء ما یقال علیہ، کسی چیز کی جو تعریف وہ ہوتی ہے، یقال علیہ، جس کا اس پر حمل کیا جاتا ہے. بھئی کیوں حمل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں لافادتی تصوری ہی، تاکہ وہ فائدہ دے اس چیز کے تصور کا، تاکہ وہ فائدہ دے اس چیز کے تصور کا، اس چیز کا تصور یعنی اس کی صورت ہمیں حاصل ہو جائے. پہلے صورت حاصل نہیں تھی، اب کیا ہو جائے گی، صورت حاصل ہو جائے گی. میں نے کیا بتلایا تھا، تعریف حقیقی کسے کہتے ہیں، صورت غیر حاصلہ، جس سے حاصل ہو وہ کیا ہے، تعریف حقیقی. دیکھو یہ بھی وہی بیان کر رہے ہیں کہ معرف شیء ما یقال علیہ لافادت تصوره, کسی چیز کی تعریف وہ ہوتی ہے جس کا حمل ہوتا ہے اس چیز پر, لافادت تصوره, تاکہ وہ اس کے تصور کا یعنی اس کی صورت کا فائدہ, تصور آئے گا تو صورت آئے گی نا, تصور ویسے تو مجہول ہوتا ہے, اگر علم نہیں ہے تو وہ مجہول ہے, معلوم ہو گیا تو وہ تصور ذہن میں آ گیا یعنی اس کی صورت آ گیا, یہ معنی ہے لافادت تصوره, اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے کہ اس سے اس چیز کا تصور حاصل ہو جائے, یعنی معرف کا تصور حاصل ہو جائے. ویشترط, اور شرط ہے, ان یکون مساویاً لہ او اجلا, یہ قیمتی شرط ہے بھائی تعریف میں. ویشترط, شرط ہے, ان یکون مساویاً لہ, کہ یہ جو معرف ہے یہ معرف کے مساوی ہو. تعریف کیا ہو؟ معرف کے مساوی ہو, او اجلا, یا اس سے زیادہ روشن ہو. یہ او نہیں ہونا چاہیے بھائی, یہاں واو ہونا چاہیے. ان یکون مساویاً لہ و اجلا, یہاں کیا ہونا چاہیے؟ یہ واو ہونا چاہیے, کیونکہ یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں بھائی, کہ ایک تو جو معرف ہے وہ مساوی ہونا چاہیے معرف کے, یعنی افراد کے اعتبار سے, یہ یوں کہیں صدق کے اعتبار سے. وہ اجلا, اور نیز کیا ہونا چاہیے؟ اس کو زیادہ روشن ہونا چاہیے. تو یہ دونوں شرطیں ہیں, تو یہ او نہیں بلکہ یہاں واو ہے بھائی, اور بعض نسخوں میں واو ہی موجود ہے یہاں پر بھائی. اس سے زیادہ اجلا اس میں تفضیل ہے. جلی کا معنی ہے روشن اور واضح, تو اجلا زیادہ واضح بھائی. ایک ہے معرف, ایک ہے معرف. الانسان حیوان ناطق, انسان کیا ہے؟ معرف. اور حیوان ناطق کیا ہے؟ معرف. یہ جو معرف ہے اس کو معرف سے زیادہ واضح اور زیادہ روشن ہونا چاہیے, اس کو یعنی اس تعریف کو معرف سے زیادہ واضح اور روشن ہونا چاہیے, کیونکہ معرف کا تو آپ کو پتا نہیں ہے. اگر تعریف بھی ایسی لیا ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح ہے, اس کا بھی کچھ پتا نہیں ہے, تو سننے والے کو کچھ پتا چلے گا؟ نہیں. معرف کا پتا نہیں ہے, تعریف ایسی لے کر آؤ جس کو وہ سمجھتا ہو اچھی طرح. جب تعریف اس کو سمجھ میں آئے گی تو معرف بھی سمجھ میں آ جائے گا. اگر تعریف ایسی لائے وہ معرف کی طرح ہے, معرف کا آپ کو پتا نہیں اچھی طرح, اور تعریف بھی ایسی لائے جو اچھی طرح آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, پھر تو وہ بھی اسی طرح ہو گئی. معرف کا پتہ نہیں تھا, تعریف بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی, بات سمجھ میں آ گئی. تو لہذا جو تعریف ہے ہمیشہ کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ روشن, یعنی زیادہ واضح ہو, جو سننے والے کو سمجھ میں آ جائے. تو دو شرطیں ذکر کر دیں, کیا؟ کہ جو تعریف ہے یہ معرف کے مساوی ہونی چاہیے اور اس سے زیادہ روشن ہو, زیادہ واضح ہو گئی. تعریف معرف کے مساوی ہو, کیا معنی؟ تعریف کو معرف کے مساوی ہونا چاہیے. معنی یہ ہے کہ تعریف کو جامع مانع ہونا چاہیے, جہاں تعریف صادق آتی ہے وہاں معرف کو بھی صادق آنا چاہیے, اور جہاں تعریف صادق نہیں آتی وہاں معرف کو بھی صادق نہیں آنا چاہیے. توجہ ہے. الانسان حیوان ناطق, انسان کی تعریف کیا کی؟ حیوان ناطق. یہ انسان اور حیوان ناطق یہ مساوی ہونے چاہیے, جہاں انسان صادق آئے وہاں حیوان ناطق صادق آنا چاہیے, اور جہاں حیوان ناطق صادق آئے وہاں حیوان صادق آنا چاہیے. ایسا نہیں ایک جگہ ہمیں ایسی مل گئی جہاں حیوان ناطق تو صادق آ رہا ہے اور انسان صادق نہیں آ رہا, معلوم ہوا پھر تو جامع معنی تعریف نہیں ہے بھائی, پھر تو غیر اس تعریف کے اندر داخل ہو گیا. توجہ ہے. آپ مثلا تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ انسان کی. اور کیا تعریف کی؟ حیوان ناطق. فرض کرو یہ حیوان ناطق کسی اور چیز پر بھی صادق آ گیا تو اس کو بھی کیا کہنا پڑے گا؟ انسان, حالانکہ وہ تو انسان نہیں ہے. تو معلوم ہو آپ کی تعریف مانع نہیں, اس میں غیر چیزیں بھی تعریف کے اندر داخل ہو رہی ہیں, اور نیز اخص بھی نہیں ہونی چاہیے, اخص بھی نہیں. تمام افراد یعنی جامع مانع ہونا چاہیے تعریف کو, جہاں تعریف صادق آئے وہاں معرف صادق آئے, اور جہاں معرف صادق آئے وہاں تعریف صادق آنی چاہیے, جامع اور مانع ہونا چاہیے. یعنی یوں کو تعریف کو مترد و منعکس ہونا چاہیے, تعریف کو جامع مانع کہہ لیں یا مترد و منعکس کہہ لیں ایک ہی بات ہے. مترد کا معنی ہے جامع, منعکس کا معنی ہے مانع، توجہ ہے، تعریف کو کیا ہونا چاہیے؟ جامع، یعنی تمام افراد معرف اس تعریف کے اندر آنے چاہیے، کوئی فرد باہر نہ رہے، اور تعریف کو مانع ہونا چاہیے، معرف کے علاوہ کوئی اور اس کے اندر نہ آئے، کسی اور پر یہ صادق نہ آئے، تو تعریف کو کیا ہونا چاہیے؟ جامع مانع، یہ دوسرے لفظوں میں کیا کہو؟ مطرد و منعکس. مطرد کا کیا معنی؟ جہاں وہی معنی جامع، یعنی جہاں تعریف صادق آئے وہاں جہاں تعریف صادق آئے وہاں معرف صادق آئے، اور جہاں معرف صادق آئے وہاں تعریف صادق آئے. اور منعکس ہونا چاہیے، یعنی اس کا برعکس بھی ہو، منعکس یعنی اس کا برعکس بھی ہو، جہاں تعریف صادق نہیں وہاں معرف صادق نہیں، جہاں معرف صادق نہیں وہاں تعریف صادق نہیں ہونی چاہیے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جامع معنی کہہ لیں یا مطرد و منعکس کہہ لیں. مطرد طوا ہے، طوا اور مشدد ہے، مطرد و منعکس. بھائی تو تعریف کو مساوی ہونا چاہیے، کس اعتبار سے؟ افراد کے اعتبار سے. تعریف کو مساوی ہونا چاہیے افراد کے اعتبار سے، یعنی معرف اور معرف برابر ہونے چاہیے، یعنی افراد کے اعتبار سے. جس پر معرف صادق آئے اس پر معرف بھی صادق آئے، اور جس پر معرف صادق آئے اس پر معرف بھی صادق آئے. اور نیز تعریف کو اجلا، زیادہ روشن، زیادہ واضح ہونا چاہیے. چلیے بس کریں، باقی پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ لیں گے. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.